gitu ya udah juga terlalu dijaga
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa anta صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام
عبد الرشيد بن عائشة نداء بن الشيخ غوث محمد جن کی وکالت میں رات کو مکان میں دی جاتی ہے گواہان کی موجودگی میں ڈرائیور محنت میں ہے فاطمی یا اس کے مسافر میں محض کل کا کوئی معجل آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا محض کر گئی ہے میں یا قدرات میں سنیا
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا اللهم السلام السلام وسلام شاغلنا عن الاسلام اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسنك اللهم وفقنا لما تحب وترضى بارك الله لكما وجمعكما بالخير اللہ العالمین کو مبارک فرمائے دلہن دلہن میں مثال محبت پیدا فرمائے ایک دوسرے کا پوری طرح خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ایک دوسرے کا پوری طرح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے قدم قدم پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سلامتی فرمائے خلا تشرا امور کے اطمینان کی فرمائے اور نفرت نصیب فرمائے اللہ العالمین آواز میں برکت ادا فرمائیے عمروں میں برکت ادا فرمائیے مال میں برکت ادا فرمائیے اور نیک اولاد بھی اللہ کا برکت ادا فرمائیے نظر بد سے بچائیے حاسدوں کے حسد سے بچائیے مسلموں کے خطا سے بچائیے قدم قدم پر خوشحالی ادا فرمائیے اللہ العالمین خدا کی گھرانہ بنا دیجیے اللہ العالمین اپنا کرم بھی قبول فرمائیے تمام ظاہری اور باطنی درخواست سے ہمارا ہاتھ دولہ دلہن کو اور ان کے تمام عزیز و اقارب کو اور ہم سب کو آپ کے سارے عطا فرمائیے اپنی رضا کامل عطا فرمائیے اپنا قول بقام عطا فرمائیے قول شام عطا فرمائیے ہم سب کا راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کریے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر تفریح سیدنا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد یہ مضمون
چل رہا ہے رحمت خداوندی سے متعلق، اس سے پہلے جنت اور دوزخ کے بعد بھی رحمت خداوندی کا مضمون شروع ہوا اور دو تین دنوں سے آپ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ زبردست کریم ہے اور ان کی شان کریمی یہاں بھی اور برد آئے گی اور یہاں بھی نظر آتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی شان جباری اور شان پہاڑی بھی ہے، اس کے سامنے کسی کی بجائے نہ ہوگی تو اور اس طرح سے اس وقت جبکہ اللہ تعالیٰ زبردست جلال میں ہوں گے ساری چیزیں ہوں گی. جب آپ پوچھیں گے جمن یوم خود بھی جواب دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی شان سلوکی بھی اور شان کبریائی بھی اور شان قریبی بھی سے مختلف زبان پہلے خبرات کو بتائے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہاں بھی نظر آتی ہے. اس اور رحمت کی نظر فرما دیتے ہیں، اس کا کام بنتا ہی رکھتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں تو اس کا بیڑا وقت ہوتا ہے اور تباہی بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے. رحمت خداوندی کے سلسلے میں مضامین سماعت فرمائی ہے. فرماتے ہیں ایک گناہگار کی وصیت. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا آدمی بھی جنت میں داخل ہو گیا جس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی تھی، کہ موت کا وقت آ گیا تو وہ اپنے اہل و عیال سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا کر راکھ وغیرہ بنا کر اور پھر اس کو پیس کر اس کا آدھا حصہ ہوا میں اڑا دینا اور آدھا حصہ سمندر میں بہا دینا. چنانچہ اس کے مر جانے کے بعد گھر والوں نے وصیت کے مطابق یوں ہی کیا. ادھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی اور خشکی کی ہوا کو حکم فرمایا کہ اس کے اجزاء کو جمع کرو. دونوں نے اس کے اجزاء جمع کر دیے. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر کے سوال فرمایا کہ تجھے اس کام پر کس نے آمادہ کر دیا؟ عرض کیا کہ تیرے خوف نے اے اللہ بس کسی پر اس کی مغفرت ہو گئی. اللہ کے ڈر اور خوف سے کہ میں اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچ سکا اور اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا اور پکڑ لیا تو کیا کروں گا، اس لیے جیسے اس کی سمجھ تھی اسی کے حساب سے اس نے تصویر کا کہا کہ یہ راز بنا کر میری جب اڑا دیں گے تو اس کا خیال ایسا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ پر مجھے جمع کر دیں میری جان بختی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جان نوبت نہ آئے گی. لیکن اس غریب کو سیدھے سادے کو یہ پتہ نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زبردست رکھتا ہے. اسی طرح سے مشرکین مکہ بعض وقت ہڈی کو سیدھا لے کر اس کو انگلیوں میں مسل کر اور بالکل پاؤڈر بنا کر یوں کر کے اڑا دیتے تھے ہوا میں اور پھر کہتے تھے میں یوں جی نظام وہی رمی، ان کو کون زندہ کرے گا، یہ تو بالکل مسیدہ ہو گئی پاؤڈر بن گئی. اللہ پاک نے جواب دیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہ جس کسی نے جس ذات نے جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی اللہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا. وہ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والے ہیں. ہمیں آپ کو یہ سبق آموز واقعہ معلوم ہونے کے بعد ہم اللہ پاک سے دعائیں بھی کرتے رہیں اور نیک اعمال بھی کرتے رہیں کہ اللہ پاک مغفرت فرما دے. ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے مقام پر کسی نہ کسی گناہ میں پڑ ہی جاتا ہے، گناہگار ہو ہی جاتا ہے. ہزار بچتے بچتے بھی کچھ نہ کچھ اس سے زندگی میں ہو جاتی ہیں غلطیاں اور خطائیں، تو اس کا گزارو کرنے کے لیے اللہ پاک سے معافی چاہتا رہے اور اگر حقوق کا معاملہ ہے تو ان کی ادائیگی کی فکر کرے. اللہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں تو ان کو ادا کرے اور بندوں کے حقوق ہوں تو ان کو ادا کرے، اور اس طرح سے پھر بھی اللہ پاک کے سامنے گڑگڑایا کرے کہ یا اللہ معاف فرما دیجئے، معاوضہ مت فرمائیے ورنہ میں کہاں جاؤں گا، میں جواب ہوں گے تو سنوا ہوں. تو یہ گڑگڑانا اور رونا اور ادائیگی حقوق یہ بہت کام آئیں گی، اور اس طرح سے نجات کا ذریعہ سامان ہو جائے گا. فرماتے ہیں حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم وہاں خوش طبی میں لگے رہے، خوش طبی میں ہنس رہے تھے. ارشاد فرمایا تمہیں ہنسی سوچتی ہے حالانکہ دو دفعہ تمہارے پیچھے لگی ہوئی، بخدا میں تمہیں پھر ہنستا ہوا نہ دیکھوں. یہ فرما کر واپس تشریف لے آگے ارشاد فرماتے ہیں 100 آدمیوں کے ساتھ اس کی تو حضرت عبداللہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے بندے کے گناہوں کو بخش دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. وہ ایک راہب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ راہب کہنے لگا بالکل نہیں، تو نے بے حد ظلم کیا ہے. اس نے لپک کر راہب کو بھی قتل کر دیا اور پھر کسی دوسرے راہب کے پاس گیا اور کہنے لگا میں نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ راہب نے کہا تو نے ظلم بے حد کیا ہے، تاہم میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ یہاں پر قریب ہی جو بستیاں ہیں ایک کو بسرا اور دوسرے کو کفرا کہتے ہیں. بسرا کے لوگ نیک ہیں، اہل جنت جیسے اعمال کرتے ہیں، اس بستی میں کوئی اور طرح کا آدمی نہیں ٹھہر سکتا، اور اہل کفرا برے لوگ ہیں اور دوزخیوں والے اعمال کرتے ہیں، ان میں بھی کوئی اور طرح کا آدمی نہیں ٹھہر سکتا. تو اگر اہل بسرا میں قیام کرے اور انہی جیسے اعمال شروع کر دے تو تیری توبہ میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. یہ آدمی اس بستی کا ارادہ کر کے چل دیا، ابھی دونوں بستیوں کے درمیان ہی تھا کہ موت آ گئی. رحمت اور عذاب کے فرشتوں نے باہم جھگڑنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق سوال کیا. ارشاد ہوا کہ دونوں بستیوں کا درمیانی فاصلہ ناپ کیا جائے اور یہ شخص جس بستی کے قریب ہو وہاں کے لوگوں میں شمار کر لیا جائے. چنانچہ پیمائش کرنے پر چند انچ کی مقدار بسرا کے قریب پایا گیا اور وہیں کے لوگوں میں شمار ہوا، یعنی اس کی مغفرت کا سامان ہو. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اتنا بڑا گناہ ہے خون کا بہانا، اور پھر وہ بھی جان سے مار دینا اس سے بھی بدترین گناہ ہے. کسی کا ایک خطرہ خون کا بغیر وجہ کے گرانا ہی بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ، اور اس پر قتل کر دے تو اور بھی زیادہ بدترین، اور پھر ایک نہیں 100 قتل کر دے. ظاہر ہے کہ کتنا بڑا مجرم ہو گیا وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کریم مطلق ہی شان کریمی ہے کہ اس کے پسیجنے پر اللہ پاک کو ترس آ گیا، اور اس طرح سے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا، تقدیر تھی، وہ یہ تھی کہ وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مرے گا. اور اس پر بھی پھر آپ سے جب فرشتوں نے سوال کیا کہ یا اللہ اس کو کس میں شمار کریں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بسرے والوں کے قریب ہو گیا ہو تو ان میں شمار کر لو. تو ساتھ ساتھ دوسری روایات میں تفصیل بھی لکھی ہے کہ فاصلہ زیادہ باقی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ رحیم مطلق نے زمین کو سمیٹ دیا اور فاصلہ کم کر دیا، اور اس طرح سے اس کی بخشش کا سامان فرما دیا. ہم آپ چاہے جتنے بھی گناہگار ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سچے دل سے ایک مرتبہ بھی اللہ پاک سے توبہ کر لیں، اللہ پاک ان گناہوں کو بالکل ملیا میٹ کر دیتے ہیں، نام و نشان مٹا دیتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث شریف ہے کہ سمندر کے جھاگ جتنے گناہ اور ریت کے ذرہ جتنے گناہ، پہاڑوں کے پتھروں جتنے گناہ ہوں، اور سچے دل سے ایک مرتبہ بھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ لے تو اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے اور یہ اس رب کی رحمت کے سامنے بالکل ڈھیر ہے، اس لیے اپنی خطاؤں کے اوپر نادم ہونا چاہیے اور پانچواں کلمہ یاد کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے اور وہ پڑھنا چاہیے کہ اس میں ہر طرح کے گناہ کا اقرار ہے اور بندہ اقرار مجرم بن کر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانية واتوب الیہ من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں اے اللہ ہر گناہ سے، بالکل ذنب اذنبت ہوں جو میں نے گناہ کیے اور ارتکاب کیا، عمدن یا خطاً مرتکب ہوا، سرن او علانیتن کلم کھلا یا چھپ کر گناہ کیے، میں ان سب سے معافی چاہتا ہوں اور ندامت کا اظہار کرتا ہوں۔ من الذنب الذی لا اعلم سرا وعلانیتا واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، اور میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے جو میں جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا، کر لیے اور بھول گیا وہ بھی، جو کلم کھلا کیے وہ بھی، جو چھپ کر کیے وہ بھی، سب طرح کے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں۔ ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب، بے شک آپ غیب کی ساری باتوں کو جاننے والے ہیں اور غیبوں پر پردہ ڈالے ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب تک کہ آپ کی مدد نہ ہو تو نیکی نہیں کر سکتا، جب تک کہ آپ کی مدد نہ ہو تو برائی سے رک نہیں سکتا، آپ ہی کی کرم نوازی سے نیکی کر لیتا ہوں توفیق مل جاتی ہے اور آپ ہی کی کرم نوازی سے گناہ سے بچ جاتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں آپ کو یہ تعلیم دی ہی ہے، ہم اللہ پاک کے دربار میں اقرار مجرم بن کر معافی مانگتے رہا کریں اور نیکیاں کرتے رہا کریں، پھر بھی انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، گناہ کا وجود ہو جاتا ہے اور سوائے پیغمبروں کے دوسرا کوئی معصوم نہیں، اس لیے آپ اور ہم کبھی بھی اپنے کو اس دھوکے میں نہ ڈالیں اور اس دھوکے میں ہم نہ رہیں کہ ہم بڑے پارسا ہیں۔ آدمی اپنی اصلیت کو اگر اللہ پاک کی طرف سے ایسا شیشہ دکھا دیا جائے کہ اس میں اپنا حق دیکھ لو، تو ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھ کر سوچنے لگے گا کہ سر سے پاؤں تک ہی دکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ پردہ ڈال لگتا ہے اور اس طرح سے معاملات چلتے ہیں، پتہ نہیں چل پاتا اور گاڑی چلتی رہتی ہے۔ بڑے بڑے آدمی جرم کرتا ہے، جب تک کہ اقرار نہ کرے، جب تک کہ اظہار نہ کرے تو پتہ نہیں چلتا کہ کون مجرم ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا یہ ہمارے آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور استغفار کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ہمیں شب و روز استغفار کثرت سے کرنا چاہیے اور اللہ پاک کے دربار میں استغفار کے مختلف سیغے ہیں، جس سیغے سے بھی اللہ پاک کے دربار میں استغفار پیش کریں گے اللہ پاک قبول فرمائیں گے اور اپنا طرف اپنی زبان میں کہہ دیا کریں، اے اللہ مجھ سے جو کچھ بھی گناہ ہوئے، قصور ہوئے، خطائیں ہوئی، بھول چوک ہوئی، زیادتیاں ہوئی، ظلم ہوئے، مجھے یاد ہے کہ بھول گیا، اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے اور رسوائی سے بچا لیجئے، آپ اگر معاف نہ فرمائیں گے تو پھر میں کہاں جاؤں گا اور میرا کیا حال ہوگا، میرا کیا حشر ہوگا، سب کے سامنے کتنی رسوائی ہوگی، آپ مہربانی فرما دیں، معاف سچے دل سے گڑ گڑایا کرے، توبہ کیا کرے، اللہ پاک توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ توبہ جو ہے توبہ ہے نصوص، یہ ہے اصل، یعنی گزشتہ پر ندامت اور جو گناہ ہوا اس کو چھوڑنے کا عزم اور آئندہ نہ کرنے کا، پھر توبہ مکمل، اور اس میں بھی اگر حقوق اللہ ہیں تو ان کو ادا کرنا شرط، اور حقوق العباد ہیں، حقوق المخلوقات ہیں تو ان کو ادا کرنا بھی شرط، جب جا کے توبہ مکمل ہو سکتا ہے۔ اور اپنا ذاتی معاملہ ہے، ذاتی گناہ ہے، ذاتی قصور ہے، تو اس میں ندامت اور ساتھ ساتھ جو گناہ ہوا اس کو چھوڑنے کا عزم اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ضروری ہے۔ مکمل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بالکل پاکستہ اللہ تعالیٰ رب کریم نے اپنے بندوں کو اور بندوں کو مایوس نہیں کیا اور بتا دیا ہے کہ توبہ کا دروازہ موت سے کچھ پہلے تک کھلا ہوا ہے، بالکل موت سر پر آ پہنچے اور فرشتے نظر آنے لگ جائے، غرغرے کا عالم شروع ہو جائے، ایسی صورت میں پھر توبہ کا دروازہ بند ہو، جب اس کو پکا یقین ہو گیا کہ بس اب مرنا ہی مرنا ہے، فرشتے دکھائی دینے لگے، عالم برزخ کی چیزیں دکھائی دینے لگی، پھر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں آخر میں فرمایا ہے کہ پھر اس کی توبہ قبول ہے، اس سے پہلے پہلے توبہ قبول نہیں، آدمی سچے دل سے کفر اور شرک سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو بالکل معاف کر دیتے ہیں اور پاک و صاف فرما دیتے ہیں، شرک و کفر سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا اس پر تو احسان ہے، ہم پر بہت بڑا اور شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آپ کو شرک اور کفر سے بچایا اور مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اور پھر اس پر بھی نور علی نور کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق عطا فرمایا اور اہل حق سے وابستہ فرمایا، اور کسی گروہ میں پیدا کر دیتے کہیں اور کافروں میں کر دیتے تو کیا کر لیتے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہی احسان ہے کہ جس نے ہمیں آپ کو مسلمان پیدا کیا، ہمارا آپ کا فرض ہے کہ ہم ان ساری نعمتوں کی بہت ہی قدر کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کریں، آپ کی ایک سنت پر اپنے آپ کو مضبوط کریں، آپ کی سنتوں کو زندہ کریں اور نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگتے رہیں، تو دوا اور دعا جب دونوں ہو جائے گی تو کام بڑا اچھا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا فضل زبردست کام کرا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں چار باتیں اور چار آیتیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین باتوں پر تو میں قسم کھاتا ہوں اور چوتھی پر بھی اگر قسم کھا لوں تو سچا ہی رہوں گا۔ نمبر ایک، جس کسی کا اللہ تعالیٰ دنیا میں متولی امور بن جائے تو پھر قیامت کے دن اس کو کسی غیر کے سپرد نہیں کرے گا۔ نمبر دو، اسلام کا حصہ رکھنے والے کو بے نصیب نہیں کرے گا۔ اور نمبر تین، جس شخص کو کوئی محبوب رکھے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہمیں آپ کو بہت زبردست طریقے سے اس پر غور بھی کرنا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے پیارے رسول اور نیک لوگوں کے ساتھ محبت رکھیں تاکہ ان کا ساتھ ہمیں آپ کو نصیب ہو، اور جو شخص بھی کسی اور کے ساتھ بھی اگر محبت رکھتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا، بتیرے ہوں گے کہ جو دنیا میں نظر نہیں آتے تھے لیکن وہاں وہ فرعون کے ساتھ اٹھیں گے، قارون کے ساتھ اٹھیں گے، امان کے ساتھ اٹھیں گے، شداد کے ساتھ اٹھیں گے، نمرود کے ساتھ اٹھیں گے، اور اس طرح سے اور برے برے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے، یعنی ان کا حشر جو ہے ان کے ساتھ ہوگا، تو وہ سب چکر کھا جائیں گے کہ یہ کیا ہوا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جن کا ساتھ تم نے دنیا میں پسند کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں حقیقت میں ان کا ساتھ تمہیں دیا، اس لیے اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے محبت ضروری ہے تاکہ ان کا ساتھ ہو جائے اور جناب آقا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ ہو جائے تو پھر بے فکری بے فکری۔ لیکن اس ساتھ کرنے کے لیے اور ساتھ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے اندر آپ کی اتباع میں بالکل پوری طرح سے کوآپریشن لگے رہے تاکہ بیڑا پار ہونے کا سامان ہو۔ اور فرماتے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس کسی پر پردہ ڈالیں گے قیامت میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، وہاں بھی اللہ پاک اس کو رسوائی سے بچائیں گے اور یہاں بھی اس کو رسوائی سے بچائیں گے، اور اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ پاک توفیق دیتے ہیں ہدایت کا فرماتے ہیں اور وہ یہیں پر اپنا حساب صاف کر لیتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کہ وہ یہاں اگر اس طرح سے چھپا چھپایا چلا گیا تو اللہ پاک قیامت کے دن بھی اس کو چھپائیں گے اور اس کے حلوب ظاہر نہ فرمائیں گے, رسوا نہ فرمائیں گے. ان کی کرم نوازی تو دیکھیے کہ اپنے بندوں سے کس قدر پیار کرتے اور شفقت کا کس قدر معاملہ ہے. حضرات فقہاء کرام نے قضا نمازوں کے سلسلے میں لکھا ہے, جو اب تو بالکل ہی سلسلہ جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, کہ کسی کی قضا نماز اگر ہو جائے تو اس کے لیے حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ چھپ کر نماز پڑھے تاکہ مسلمانوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ اس کی نماز قضا ہو گئی تھی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بندے کی بڑی عزت اور بہت ہی زبردست محبت اور عزت کا معاملہ اور احترام کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے بندوں میں بھی اس کا عزت کا بھرم باقی رہے, اس لیے اگر وہ اس طرح سے قضا نماز سب کے سامنے پڑھے گا تو دو چار دیکھنے والے دیکھ لیں گے تو پھر پوچھ بھی لیں شاید کہ آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں کیا, تو رسوائی کا سامان ہو جائے گا. تو فرمایا کہ چھپ کر پڑھے تاکہ کوئی ایسی بدگمانی کی یا کوئی بات کرنے کی گنجائش پیدا نہ ہو. لیکن اب تو مسلمانوں کے اندر شاد و نادر ہی کوئی مسلمان ایسا ہو کہ جس کے دل میں نمازیں نہ ہوں, الا ماشاء اللہ کے جو شروع سے نماز پڑھتا رہا اور مرنے تک پڑھتا رہے. آدمی ہوتا مار جاتا ہے اور عام مسلمانوں کے اندر تو بہت بڑی تعداد ہے, تو اس میں نماز قضا ہوتی ہیں, روزے قضا ہوتے ہیں اور بھی خوف مارے جاتے ہیں لیکن توجہ بالکل بھی نہیں ہوتی اور غفلت رہتی ہے. تو اس صورت میں آدمی اس مسئلے کو اب کیا مانے, جب قضا نماز کا ہی قائل نہیں رہے گا تو ظاہر ہے وہ نماز پڑھنے کا ڈر, قضا ہی نہیں پڑھتا تو قضا کی سب فکر کرے گا. البتہ جس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے پھر اس کو فکر ہوتی ہے اور ادا کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات میں بھی بعض حضرات ہیں جس میں توجہ ہوئی اور وہ قضا بندی پڑھ رہے ہیں, بات پوچھ لیتے ہیں, تفصیلات سمجھ لیتے ہیں اور کام شروع کر دیتے ہیں. بازے بازے جو ہے ان کی دو دو ڈھائی ڈھائی سال کی نمازیں جو ہے ادا ہوتی ہیں. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک انہیں زندگی بھی دے, توفیق بھی دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو قرض ان کی گردن پر ہے ادا کر کے وہ تو مخلص ہو جائے. لوگوں نے اب یہ سیکھ لیا ہے کہ معافی مانگ لو معاف کر دیں گے, یہ تو اللہ میں کو پتا ہے کہ وہ معاف کریں گے کہ پکڑیں گے. لیکن بندوں نے بہت ہی زیادہ سہولت پسندی کو اختیار کرتے ہوئے کہہ دیا جی اللہ میں بڑے بڑے گناہ معاف کرتا ہے تو نماز معاف نہیں کرے گا, یعنی جو قضا کی ہے اس کو معاف نہیں کرے گا. ابھی تو اللہ پاک کے علم میں ہے کہ وہ معاف کریں گے کہ پکڑیں گے. حکم ان کا یہی ہے کہ ہمارا قرض ادا کرو ہم جان چکے. اور بہت سارے یہ تدبیر کرتے ہیں کہ جب حج کو جائیں گے تو حرم شریف میں ایک کا ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے تو وہاں ایک نماز پڑھ لیں گے قضا تو ایک لاکھ نمازوں کا ہو جائے گا, اتنی تو ہماری زندگی میں قضا ہوں گی ہی نہیں. یہ بھی خالی دھوکہ ہے. وہاں آپ ایک نماز پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا بے شک ایک لاکھ نمازوں, لیکن جو آپ کے دن میں قضا عمری ہے وہ سارا حساب باقی رہے گا. اس کی میں مثال عرض کیا کرتا ہوں آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے کہ بات پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے, کہ کوئی شخص کسی کے یہاں ملازمت کرتا ہے اور اس نے مالک سے قرضہ لیا 25,000 روپئے اور کام کرتا ہے برابر ملازمت کر رہا ہے, کارکردگی اچھی تھی تو مالک نے ایک تقریب کا انعقاد کیا اور اس میں اسے انعام دینے کا فیصلہ کیا. اس نے 50,000 روپے ان کو انعام دینے کا فیصلہ کیا. تقریب منعقد ہوئی, حاضرین آئے, ان کے سامنے ان کو 50,000 روپے نقد جو ہیں وہ دے دیے گئے. تو آپ خود بتائیے کہ 50,000 روپے انعام دیا تو وہ 25,000 روپے معاف ہو گئے, وہ تو قرضہ اپنی جگہ باقی رہا, یہ انعام اپنی جگہ وہ قرضہ اپنی جگہ. تو اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہے وہ اپنی جگہ اور جو ان کا قرضہ ہماری گردن پر ہے ہمارے دل میں ہے وہ اپنی جگہ. جان کب ٹوٹے گی؟ جب ادا کریں گے. تو اس لیے غفلت میں نہ رہیں. اور دوسرے یہ کہ بعد یہ بھی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنی عمر ہوگی بھی کہ نہیں کہ قضا پوری کر سکیں گے. یاد رکھیے اس کی فکر کی ضرورت نہیں, کام شروع کر دیں, اور اگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا بیچ میں ہی انتقال ہو گیا تو امید ہے کہ معاف کر دیں, لیکن کام شروع تو کر دیں. کل میری دکان پر ایک محترمہ آئیں, سنترانے آتی رہتی ہیں, تو میں نے ان کو تعبیر وغیرہ اور مزید دیے, پانی پر دم کیا, اور میں نے ان سے پوچھ لیا, میں نے کہا وہ تعبیر سے دیا تھا آپ نے باندھ لیا, تو مسکرا کر کہنے لگی کہ وہ میں نے کہا گھر میں رکھا ہوگا, ابھی باندھا نہیں ہوگا, کہنے ہاں بس وہ آج باندھ لوں گی. میں نے کہا اللہ کی بندی, ڈاکٹر سے دوائی لی, گھر میں جا کر میز پر رکھ دی, تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو جب ہوگا جب کہ دوا کو پیے گی. تعویذ دیا اس لیے کہ باندھے اس کو, اللہ مہربانی کرے اس لیے تھوڑی دیا تھا کہ اس کو گھر میں لے جا کر رکھ دے. نہیں نہیں بتا دی, ابھی جا کر پہن لوں گی. تو بہرحال جب تک آدمی کام نہیں شروع کرے گا تو کام نپٹے گا کیسے؟ دوا کھائے گا نہیں تو فائدہ ہوگا کیسے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلیں اور اپنی منمانی اس میں نہ کریں, اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اسی طرح پورا کریں جس طرح اللہ پاک نے حکم دیا ہے, تو پھر کام بنتا چلا جائے گا اور اللہ کی مہربانی. ہمارے باد مریدین, انہوں نے 25-25-30-30 سال کی نمازیں ادا کی. ہم جب یہاں آئے تو ایک صاحب تھے, پہلے تو ان کو توجہ دلائی گئی کہ مسجد آیا کریں, پھر مسجد میں آتے تھے تو ان کے والد پہلے بھی خواب میں نظر آئے جو انتقال کر چکے تھے, پھر دوبارہ بھی نظر آئے اور ڈانٹا ان کو کہ بھئی تم وہاں کیوں جاتے ہو, تعلق کیوں نہیں قائم کرتے ہو, خالی ویسے جاتے ہو نماز پڑھ کے چلے آتے ہو. پھر بارہ لوگوں نے تعلق قائم کیا, پھر انہوں نے نمازوں کا سلسلہ شروع کیا, تو ان کی صحت اس وقت اچھی تھی, تو ایک ایک دن میں وہ 60-60 نمازیں پڑھتے تھے. بعد میں پھر تکلیف ہونے لگی گھٹنوں میں, تو پھر کم ہوئی لیکن بہرحال پوری کر. ایک اور تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, پہلے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ